مسجد کا احترام اول ہے. اگر مسجد کی بے حرمتی میں نے دیکھی میں تقریر چھوڑ دوں گا اٹھ کے چل جاؤں گا. میں کم از کم اس دن بس بس. اور دوسری بات, اگلی بات ایک اور سماعت فرمائے. اب پورے درس قرآن میں میں یہ تقریر سے ہٹ کر قرآن پاک کا درس دوں گا. پورے درس قرآن میں کسی شخص کو کسی کے زندہ باد مردہ باد کی اجازت نہیں. نعرہ تکبیر لگے گا, تاج و تخت ختم نبوت لگے گا, خلافت راشدہ کا نعرہ لگائیں, صحابہ کرام زندہ باد ہیں. وہ ہے حقیقت میں زندہ باد. ہماری کیا حیثیت ہے؟ مسجد جلسہ ہو تو آپ اپنی مرضی کے نعرے لگائیں, مسجد کے تقدس کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا. اور خاموش اختیار کریں, جو جہاں کھڑا ہے وہ بیٹھ جائے. بیٹھ جائے. قرآن مجید مجھے لا دے.
قرآن مجید دے دے.
قرآن مجید دے دے. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين صدق الله العظيم. درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. انتہائی قابل صد احترام حضرات علماء کرام, معزز و محترم بزرگوں, نوجوان ساتھیوں اور اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جانباز سپاہیوں, الحمدللہ تعالی وبفضلہ آج خانقاہ مدنی سے پنجاب بھر میں درس قرآن کریم کے عنوان سے جن پروگراموں کا اعلان کیا گیا ہے اس کے پہلے پروگرام کا آغاز اور افتتاح ہو رہا ہے. اور الحمدللہ یہ ہماری خوش بختی ہے, خوش نصیبی ہے اور نیک فال ہے ہمارے لیے کہ ہمارا آغاز اور پہلا پروگرام افتتاحی ایسی جگہ سے ہو رہا ہے جہاں حضرت اقدس قطب عالم حضرت مولانا سید زاہد الحسینی صاحب, قاضی زاہد الحسینی رحمہ اللہ تعالی نے 13 بار درس قرآن کریم کی شکل میں ختم فرمایا اور ان کی پوری زندگی خدمت قرآن کریم میں گزری. اللہ تعالی ہمیں ان اہل اللہ کے ساتھ زندگی کے تمام لمحوں میں اپنا تعلق قائم رکھنے اور ہمیں حقیقی معنوں میں اپنے تزکیہ و تصفیہ کی توفیق نصیب ہو. یہ خانقاہیں، یہ دینی درسگاہیں، یہ مساجد اور اسی طرح یہ دینی مجالس اور دینی تنظیمیں، ہم سب ایک ہیں، ایک ہی چشمہ فیض کی مختلف شاخیں ہیں. آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی خوشبو محسوس ہوگی. ہمارے لیے اللہ کی توحید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور آپ کی ختم نبوت کی حیثیت ایک قبلہ کی طرح ہے، ہم سب کا رخ اسی جانب ہے. اور آپ دیکھیں جو لوگ مشرق میں رہتے ہیں وہ قبلہ کی طرف منہ کرتے ہیں تو منہ مغرب کی طرف ہوتا ہے، جو لوگ مغرب کی طرف رہتے ہیں وہ قبلہ کا رخ کی طرف منہ کرتے ہیں تو منہ مشرق کی طرف ہوتا ہے، جو شمال میں رہتے ہیں وہ قبلہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو منہ جنوب کی طرف ہوتا ہے، جو جنوب کی طرف ہوتے ہیں وہ قبلہ کی طرف منہ کرتے ہیں تو منہ شمال کی طرف ہوتا ہے. بظاہر کوئی کہہ سکتا ہے کہ جن کا منہ مشرق کی طرف ہے وہ مغرب والوں کے متضاد ہیں، جن کا منہ شمال کی جانب ہے وہ جنوب والوں کے مقابلے میں ہے، لیکن اس کی غلط فہمی اس وقت دور ہو جاتی ہے جب اسے بتایا جاتا ہے کہ تم مشرق و مغرب، شمال و جنوب کے رخ کو مت دیکھو، بلکہ تم دیکھو کہ درمیان میں قبلہ ہے، ان سب کا منہ قبلہ کی طرف ہے، ان سب کا چہرہ. اور خاص طور پر جب بیت اللہ میں ہوتے ہیں، اللہ ہم سب کو بار بار لے جائے، جب بیت اللہ میں سب مسلمان جمع ہوتے ہیں تو بیت اللہ درمیان میں ہوتا ہے اور دائرے کی شکل میں، مشرق والے بیت اللہ کی طرف منہ کر رہے ہیں، مغرب والے بیت اللہ کی طرف، ہر طرف سے چہرہ بیت اللہ کی طرف ہوتا ہے. بالکل اسی طرح خانقاہ میں بیٹھو، مقصد خدا کی رضا اور سنت نبوی کو اپنانا ہے. مدرسے میں بیٹھو، مقصد اللہ کی رضا، دین کی تعلیم حاصل کرنا ہے. کسی دینی مجلس میں شامل ہو جاؤ، مقصد خدا کی رضا کا حصول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچنا ہے. کسی بھی آپ جگہ پر چلے جائیں، مسجد ہو، مدرسہ ہو، خانقاہ ہو، یا دینی مجلس اور دینی محفل یا دینی تنظیم ہو، جہاں جہاں مقصد بارگاہ رسالت میں پہنچ کر اللہ کے حکموں کی فرما برداری کرنا ہے، آپ جان لے کہ یہ سب ایک ہی ہیں، ایک ہی چشمے کی ساری شاخیں ہیں اور ایک ہی شیشے کا عکس ہے. ہر طرف کوئی کسی سے متصادم نہیں ہے، کوئی کسی کا مخالف نہیں ہے. یہ ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں بڑی حقیقت کے ساتھ. تو آج الحمدللہ یہ میری نعمت اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اور آپ کی نیک بختی، یقین کرتا ہوں، تصور نہیں، یقین کرتا ہوں کہ آج درس قرآن کا سلسلہ جو پنجاب بھر میں ایک مہینہ تک انشاءاللہ ہر ہر ضلع میں جاری رہے گا، ہم ایسی جگہ سے شروع کر رہے ہیں جہاں ایک عرصہ دراز تک اللہ کے ایک بہت ہی نیک بندے اور ہماری بہت ہی قابل احترام شخصیت جو آج بھی اسی مسجد کے پہلو میں آرام فرما رہی ہے، ان کا صدقہ جاریہ ہمارے سامنے ہے اور یہاں انہوں نے قرآن پاک کی خدمات عرصہ تک سر انجام دی اور الحمدللہ آج بھی درس قرآن کا سلسلہ یہاں جاری ہے. اب ان آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمائیے، پھر انشاءاللہ میں اس کی تشریح بیان کرتے ہوئے آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارا مشن، ہمارا نظریہ، ہمارا پروگرام ان آیات کی روشنی میں کیا ہے اور یہ آیات ہمارے نظریہ اور پروگرام کے بارے میں کیا روشنی ڈالتی ہیں. ارشاد باری تعالی الف لام میم، سب کا اس بات پر اتفاق ہے یہ حروف مقطعات ہیں، اور جہاں بڑے بڑے مفسر حضرات آخر میں یہی بات کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ وہ حروف ہیں کہ جن کا معنی اور مقصد و مفہوم غرض و غایت اللہ جانتا ہے، یا اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے آگاہ فرمایا، یہ بھید ہے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان میں، لہذا ان کا معنی اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ ان سے ہٹ کر اگر کوئی اپنی طرف سے رائے زنی کرتا ہے، اپنی طرف سے کوئی اس میں نقطہ نکالتا ہے، اگر اس کی رائے اور نقطہ قرآن پاک کی باقی آیات کی روشنی میں کسی حد تک کچھ حقیقت تک ہے، تو وہ پھر بھی ایک رائے ہے، اس کا احترام ہو سکتا ہے لیکن انکار کیا جا سکتا ہے۔ اور جو آدمی بالیقین کہے کہ میں اس کا صحیح معنی جانتا ہوں، وہ جھوٹا ہے، ایسا کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہوا جو ان حروف مقطعات کا صحیح معنی جانتا ہوں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، دنیا کی واحد کتاب ہے جس کا آغاز ہی اس بات سے ہوتا ہے، اس دعوے سے ہوتا ہے کہ اے مخاطب، تو اس کتاب کو پڑھ رہا ہے، اس کتاب کو دیکھ رہا ہے، اس کتاب کے بارے میں سن رہا ہے، جو سب سے پہلا چیلنج یہ کرتی ہے کہ مجھ کتاب کے اندر جو چیز بھی ہے یہ لا ریب ہے، لا شک ہے، قطعی اور یقینی ہے، اس کے ایک ایک حکم لا شک ہے، اس کی ایک ایک بات لا شک ہے، اس نے جن حقیقتوں سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ انسانی آنکھیں غلطی کر سکتی ہیں، سائنسی تجربات غلطی کر سکتے ہیں، تاریخ غلط بیانی سے کام لے سکتی ہے، مگر قرآن نے جو کچھ کہہ دیا وہ غلط لا ریب فی۔ دنیا میں آج تک کوئی ایسی کتاب نہیں لکھی گئی جس میں کہا جائے لا ریب، کہ یہ لا ریب کتاب ہے، وحد قرآن کریم ہے۔ سائنسدان تجربے کے بعد کیا کر رہے، تجربے کے بعد جن کتابوں کو مرتب کرتے ہیں، جو تھیوریاں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا تجربہ ہے، آنے والا وقت ہمارے اس تجربے کو غلط ثابت کر سکتا ہے، آنے والے دور میں ہماری اس تھیوری کو توڑا جا سکتا ہے، لیکن بدلے گا زمانہ لات، مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ زمانے پہ زمانے گزر جائے، سائنس جہاں مرضی ترقی کر جائے، مگر قرآن کے بتائے ہوئے ضابطوں اور اصولوں اور قواعد کو کوئی توڑ یہ حرف آخر ہے۔ ہدل للمتقین، فرمایا یہ کتاب ہدایت ہے، اور دوسری جگہ فرمایا ہدل للناس، یہ ساری کائنات کے لیے ہدایت بنا کر بھیجی گئی ہے، لیکن یہاں ارشاد ہے ہدل للمتقین، تو کیا مطلب، یہ ساری کائنات کے لیے باعث ہدایت ہے، مگر اس کی ہدایت سے نفع کنہیں ملتا ہے، صرف متقین کو۔ اس قرآن کریم کی ہدایت تو یہ تو چڑھتے ہوئے سورج کی طرح روشنی، دیکھیں سورج روشنی پھیلا رہا ہے، مگر سورج کی روشنی سے فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے جو اندھیر کوٹھڑی سے باہر نکلے گا، سورج کی روشنی سے فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے جو پہاڑ کی غاروں سے باہر نکلے گا، سورج کی روشنی سے وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے جو زمین کے سوراخوں سے باہر نکلے گا، سورج کی روشنی سے فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے جو سمندروں کی گہرائیوں سے باہر آئے گا، جو اندھیروں میں بھٹکتا رہے گا وہ روشنی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ کتاب مقدس قرآن کریم بھی چڑھتے ہوئے سورج کی طرح ہے تو سب کے لیے روشنی کا پیغام، مگر فائدہ کسے ملے گا، جو متقین ہے، فائدہ کنہیں ملے گا۔ لو آ رہی ہے اب آپ کے مقصد کی بات، توجہ رکھنا۔ اب قرآن کہتا ہے وہ متقین کون ہے جنہیں قرآن سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملا، وہ پہلی جماعت جو قرآن سے فائدہ اٹھانے والی ہے، وہ پہلی جماعت جو متقین کی جماعت ہے، وہ پہلی جماعت جو اس کتاب مقدس کو تسلیم کرنے والی ہے، وہ پہلی کتاب جو اس کتاب کی برکتوں، حکمتوں، سعادتوں سے بہراور ہو کر دامن بھرنے والی جماعت ہے، وہ جماعت کون سی ہے؟ قرآن کہتا ہے یؤمنون بالغیب، وہ جماعت ہے صحابہ کی، وہ جماعت ہے، بولو بولو، وہ جماعت ہے صحابہ کی، جن کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، انہوں نے جبریل کو آتے نہیں دیکھا، انہوں نے پیغمبر پر وحی کو نازل ہوتے نہیں دیکھا، انہوں نے خدا کو نہیں دیکھا، انہوں نے رسول اللہ کو معراج پر جاتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر آقا نے فرمایا ابھی جبریل آئے یہ بتلایا اور چلے گئے، انہوں نے کہا آمنا، ہم ایمان لائے ہیں آپ پر، آپ کے خدا پر، آپ کے رب پر، آپ کی کتاب پر، آپ پہ اوپر لانے والی وحی لانے والے فرشتے پر۔ فرمایا ان کی پہلی صفت کیا ہے کہ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانے والے۔ سیدہ طاہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں آپ سے ہیں اور آپ کے بیٹے بھی آپ سے ہوئے، آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹے کی یاد میں بہت پریشان تشریف فرما ہے اور حزن و ملال کی تصویر بنی بیٹھی ہیں۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا خدیجہ کیا بات ہے؟ عرض کیا بیٹے کی یاد ستا رہی ہے، ارشاد فرمایا خدیجہ اگر چاہو تو تمہیں تمہارا بیٹا جنت میں حوروں کے ساتھ کھیلتا ہوا دکھا دوں، خدا سے دعا کروں خدا پردے ہٹا دے، تم بیٹے کو دیکھ لو، دل کو تسکین مل جائے۔ عرض کیا آقا آپ نے فرما دیا ہے میری آنکھ تو دیکھنے میں غلطی کر سکتی ہے مگر آپ کے فرمانے پر کوئی شک شبہ نہیں ہے، بس میں نے تسلیم کر لیا جیسے آپ نے فرمایا ایسا ہی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، مکہ کے مشرک بھاگتے ہوئے آئے، دستک دی ابو بکر آؤ ہماری بات سنو۔ فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگے دیکھو آج تک تو آپ نے جو بات کی ہے، جو بات ہم نے آپ سے سنی ہے وہ کبھی آپ نے غلط بات نہیں کی۔ ابو بکر سوچ سمجھ کر ایک بات کا جواب دینا، آج اگر تو نے صحیح جواب دے دیا تو مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ارشاد فرمایا کہو کیا بات کہتے ہو؟ تو آگے بڑھ کر ابو جان نے کہا سبحان اللہ، اور دیکھو ابو قحافہ کے بیٹے کا نام ابو بکر تھا، حضور نے فرمایا آج کے بعد صدیق ہے تو صدیق بن گئے۔ خطاب کے بیٹے کا نام عمر تھا، حضور نے فرمایا تو آج کے بعد فاروق ہے تو فاروق اعظم بن گئے۔ اور یہاں اس ابو جہل کا نام پتہ کیا تھا؟ عمر ابن العاص، لیکن اس ظالم کو بلا کی ذہانت کی وجہ سے اور دانا اور حکیم ہونے کی وجہ سے اسے ابو الحکم کہا جاتا تھا، بہت بڑا دانا۔ حضور نے فرمایا یہ کیا دانائی ہے جو اسلام کی روشنی کوئی نہ پہچان سکے، یہ کیا دانائی ہے جو حکمت خدا، حکمت اور معنویت تک پہنچ نہ سکے؟ فرمایا یہ ابو الحکم نہیں ابو جہل ہے، اب ابو جہل ہی بن گیا۔ اس نے کہا جی میں ایک بات کرتا ہوں، ابو بکر یہ بتلاؤ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں رات کے کچھ حصے میں چند سیکنڈوں میں یہاں سے پرواز کر گیا، مکہ سے چلا گیا بیت المقدس ہزاروں میل دور، پھر میں آگے آسمانوں پر بھی چلا گیا اور آنن فانن واپس بھی آ گیا، سچ بتلاؤ یہ بات مان لو گے؟ یہ ماننے کے قابل ہے؟ تو ابو بکر بھی تو ابو بکر تھے نا، فراست مومن تھی، پہچان گئے کہ ابو جہل کی اس بات میں بھی کوئی بات ہے۔ فرمایا نام لو کہ کہا کس نے ہے، نام لو۔ اس نے کہا نہیں آپ یہ بتلائیں یہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے اگر وہ کہے، ہو سکتا ہے اگر وہ کہے۔ نام لو کس نے کہا؟ مجبوراً اس نے کہا یہ بات عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوی نبوت کرتے ہیں انہوں نے کہی ہے۔ فرمایا اگر آقا نے فرمائی ہے تو بے شک میں تصدیق کرتا ہوں کہ یقیناً ایسا ہی ہوا ہے، آپ یقیناً گئے ہوں گے اور یقیناً رات کے چند لمحوں میں آپ آسمانوں سدرۃ المنتہا اور عرش معلی تک پہنچے ہوں گے۔ اب آگے ابو جہل نے کہا، ٹھہرو بس کرو، وقت کی قلت ہے، ابھی تو میں نے آغاز کیا، بہت باتیں کرنا ہے، آپ نعروں میں وقت ضائع نہ کرنا۔ ابو جہل نے کہا ابو بکر یہ بتلاؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ بتلاؤ یہ۔ فرمایا ابو جہل تیری عقل اپنی جگہ، ہمارا عشق اپنی جگہ، یہ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے بارے میں تو پوچھ رہا ہے، یہ جو فرشتے ہیں جو آنن فانن آسمانوں سے آتے ہیں جاتے ہیں، یہ تو میرے آقا کے در کے خادم ہیں، یہ تو میرے آقا کے در کے نوکر ہیں، اور جب آقا کے در کے خادم
آنن فانن پلک چھپڑتے ہوئے آسمان سے زمین پر آتے ہیں، زمین سے واپس چلے جاتے ہیں. جب ہم نے آقا کے خادموں کے بارے میں اپنا یہ ایمان بنا رکھا ہے کہ وہ پلک جھپڑنے میں آ جا سکتے ہیں، تو آقا ہے، وہ تو اس سے بھی بلند و بالا پرواز کر سکتے ہیں، اس لیے میں اس پر ایمان لاتا ہوں اور اس کی تصدیق کرتا ہوں. یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں، نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں. ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ پرندے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی درخت کا تنا ہے. ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ زخمی ہو جائیں جنگ میں، تیر پیوست ہو جائے جسم میں، نکالو تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن مشورہ ہوتا ہے نماز کے لیے کھڑا ہو لینے دو. وہ نماز کی نیت باندھ لیتے ہیں، تیر کھینچ کر جسم سے نکال دیا جاتا ہے، وہاں پتہ بھی نہیں چلتا. کیوں کہ بارگاہ عزتی میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو خدا کے حضور میں اتنا مستغرق ہو جاتے ہیں کہ دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو جاتے ہیں. اور یہی چیز ہے جو یہاں خانقاہوں سے آج نصیب ہو رہی ہے. ورنہ سچ بتاؤ، ہماری نمازیں ایسی نمازیں ہیں مکھی گزر جائے تو ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور نماز پڑھتے ہوئے آگے سے کوئی بچہ گزر جائے، نماز پڑھتے ہوئے آگے سے کوئی سامنے تحریر آ جائے، سورہ فاتحہ تو یاد رہے نہ رہے، خط سارا پڑھ لیتے ہیں، دائیں بائیں مسجد کے اوپر جتنی باتیں لکھے ہو ساری پڑھ لیتے ہیں. اور بس سامنے سے کوئی بس گزر جائے، ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ بس کا نمبر یہ ہے، فلاں کمپنی کی گزر رہی ہے. یہ نمازیں ہیں. ہم ان صحابہ کو ماننے والے ہیں، ان صحابہ کے رضاکار ہیں. یؤمنون تو آج کے بعد یؤمنون بالغیب، صحابہ کے فرما بردارو، صحابہ کا نام لینے والو، آپ کے اور میرے ایمان میں بھی اتنی قوت ہونی چاہیے کہ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، لیکن میرے اور آپ کے ایمان میں ڈگمگاہٹ پیدا نہ ہونی چاہیے. ویقیمون الصلاۃ، اور نماز ایسی ہونی چاہیے کہ جس نماز کو دیکھ کر صحابہ کی یاد آئے. آنی چاہیے نہیں آنی چاہیے؟ اس لیے کہ متقین کی نشانی یہی ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ فرمایا ہم نے ان کو رزق عطا کر دیا ہے، وہ اس میں سے بخیل نہیں بنتے. خدا نے جتنا دے دیا، اللہ جتنی عطا کرتا جاتا ہے وہ اتنی سخا کرتے جاتے ہیں، جتنا ملتا جاتا ہے اتنا دیتے جاتے ہیں. کوئی آدھا گھر لے کر آ جاتا ہے، کوئی سلس لے کر آ جاتا ہے. جب آتا ہے عائشہ کا ابو بکر آتا ہے تو سارا گھر ہی لے کر آ جاتا ہے. ارشاد فرمایا گیا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ آئے ہو؟ فرمایا اللہ اور اس کی رسول کی محبت کافی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کافی ہے. اور ہم پیسے پہ پیسہ جوڑتے جائیں، اور ہم جناب عالی شان محل بناتے جائیں، مکان بناتے جائیں، جب کہو مسجد پہ خرچ کرو بھائی، مدرسے پہ خرچ کرو بھائی، دینی سلسلے پہ خرچ کرو، کہتے جی بڑی تنگی ہے، بڑی مشکل سے گزرے اوقات ہو رہی ہے. بس آپ کو کیا بتائیں، حالات بہت خراب ہیں. یہ تو صحابہ والی ادائیں، یہ تو صحابہ والی ادائیں. صحابہ ایسے صحابہ نہیں بن گئے. یہ بات دیکھو، اتنا ہی کافی تھا، ھدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے. لیکن قرآن اور صحابہ کا آپس میں چولی اور دامن کا ساتھ ہے، اور قرآن نے پہلی ہی آیت کے بعد ذکر صحابہ کا چھیڑا. پہلی آیت کے بعد ذکر کس کا چھیڑا؟ صحابہ کا. اور ہر آدمی کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، بتلاؤ یؤمنون بالغیب کون ہے، بتلاؤ یقیمون الصلاۃ سے مراد کون ہے، بتلاؤ مما رزقناہم ینفقون سے مراد کون ہے. کہنا پڑے گا صحابہ ہیں، اس لیے کہ جب قرآن اتر رہا تھا تو ان باتوں پر عمل کرنے والے کون تھے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر، اے نبی جو آپ پر اتاری جا رہی ہے، جو آپ پر حضور پہ قرآن اتر رہا ہے، حضور پہ قرآن، جوں جوں قرآن اتر رہا ہے، صحابہ تو ایمان لا رہے ہیں، تو اسے تسلیم کر رہے ہیں، اسے تصدیق کر رہے ہیں. کون ہے وہ جماعت جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے اے حبیب تیری طرف جو بات اتر رہی ہے وہ اترتی ہے تو وہ ایمان لے آتے، جو ہی اترتی ہے تو وہ آپ ہیں؟ وہ 1400 سال کے بعد کا کوئی آدمی ہے؟ وہ جو 600 سال کے بعد کا کوئی آدمی ہے؟ وہ وہی ہے جنہیں صحابہ کہا جاتا ہے، کہ اللہ کی طرف سے جو چیز نازل ہو رہی ہے، حضور فرماتے ہیں خدا کی طرف سے یہ حکم آیا، وہ کہتے ہیں ہم نے تسلیم کیا. اللہ کی طرف سے یہ آرڈر آیا ہم نے مان لیا، خدا کی طرف سے یہ بلاوا آیا ہم نے قبول کر لیا، اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے ہمارا سر تسلیم خم ہے، جو فرمایا جا رہا ہے وہ مانا جا رہا ہے۔ یہی وہ جماعت ہے جو پکار پکار کر کہتی ہے سمعنا واطعنا، سمعنا۔ اور اس کے مقابلے میں ایک اور جماعت بھی تھی جس کا ذکر قرآن میں ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل تھی، وہ کہتی تھی سمعنا واطعنا، سمعنا۔ موسیٰ ہم نے سن لیا جو تو خدا کا حکم لایا ہے، مگر ہم سے یہ پورا نہیں ہوتا، ہم سے خدا کا حکم مانا نہیں جاتا، یہ بڑا بھاری کام ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ بڑی مصیبت داری کا بات ہے کہ ہم لڑیں، ہم جنگ کریں، ہم گھر بار کو قربان کر دیں، ہم ساری ساری رات نماز پڑھیں، ہم اس طرح تیرے ساتھ چل پڑیں۔ سمعنا، سن لیا ہم نے، واطعنا، ہم سے نہیں ہوتا، ہم نافرمانی اپنی مرضی کریں گے۔ یہ موسیٰ کی قوم ہے جو کہتی ہے سمعنا واطعنا، یہ میرے آقا کے صحابہ ہیں جو کہتے ہیں سمعنا واطعنا، تو فرماتا چلا جا ہم کرتے چلے جائیں گے۔ اور یہی بات کہی تھی بدر کے میدان میں، آقا آپ ہماری تعداد کی قلت پہ پریشان نہ ہوں، آپ سامان حرب کے کم ہونے سے محزون نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، دل گرفتہ نہ ہوں، ہم آپ کے جانسار ہیں، ہم موسیٰ کی قوم جیسے نہیں جس نے کہا تھا فذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون، کہ موسیٰ تو اور تیرا رب جا کر لڑو، آقا حکم فرما کر دیکھے، ہم آپ کے سامنے لڑیں گے، آپ ارشاد فرمائیں، ہم آگ میں کود جائیں گے، اشارہ کیجئے سمندروں میں چھلانے لگا دیں گے، اشارہ کیجئے جب تک رگوں میں خون باقی ہے، جس میں جان باقی ہے، آقا جب تک ہم چلتے پھرتے ہیں آپ کو ضرورت نہیں، ہم قربان جائیں گے، اور مرتے مرتے بھی اپنی نسلوں سے کہہ دیں گے جب تک تم موجود ہو آقا پیاس نہیں آنی چاہیے۔ یہی بات ہے، یہی بات ہے، جب یہ جان ساری دیکھی آقا نے، جب اللہ کے رسول نے یہ وفاداری دیکھی، یہ انداز دیکھا، اور کہاں دیکھا، جب دشمن سامنے تھا، توجہ، جب دشمن سامنے تھا گھوڑوں پہ سوار اور اسلحہ سے اور ہتھیار سجا کر، بڑی تعداد میں دشمن سامنے، یہ مختصر سی جماعت، جذبات کا یہ عالم، بلبلے اور شوق اتنے بڑے ہوئے، جب یہ باتیں سنی تو حضور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے، اور جانتے ہو نبوت کی زبان پہ کیا الفاظ آئے تھے، ارشاد فرمایا تھا اللہم ان تعلق هذه العصابۃ لا تعبد ابدا، خدایا میں نے ان پہ محنت کی اور اس کی محنت کے نتیجے میں یہ جماعت لے کر تیرے سامنے آ گیا ہوں، ان کے ذوق کو دیکھ، ان کے بلبلوں کو دیکھ، ان کے جذبوں کو دیکھ، ان کے عصاب کو دیکھ، ان کی قربانی کو دیکھ، تجھے ایسی جماعت کبھی نہیں ملے گی، اللہم ان تعلق هذه العصابۃ، اگر بدر کے میدان میں میری یہ جماعت قربان ہو گئی، اس کا نام و نشان مٹ گیا، لا تعبد ابدا، پھر قیامت تک تیری عبادت کوئی نہ کرے گا۔ تو چاہتا ہے تیرے دین کا ڈنکا بجے، اگر تو چاہتا ہے تیری عبادتیں ہوں، طاعتیں ہوں، اگر تو چاہتا ہے کہ دنیا میں تیرا نام روشن ہو، تو چاہتا ہے کہ تیری توحید کے پرچم لہرائیں، تو پھر اس جماعت کو زندہ رکھ، پھر اسے غلبہ دے۔ ان الفاظ پہ غور کرو کہ کتنی بڑی بات کہی آقا نے، اے اللہ اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو تیری قیامت تک عبادت۔ یار ادھر کیا دیکھ رہے ہو، ہم اسے جاؤ بیٹھ جی، بیٹھ جی، ہاں توجہ ادھر کرے، آپ مجھے سننے آئے، ادھر دیکھنے آئے۔ تو کتنی بڑی بات حضور نے فرمائی کہ اے اللہ اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، کتنا اعتماد ہے۔ فرمایا وما انذر من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہ آپ کے اوپر نازل ہونے والے قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، جو پہلے کتابیں اتر گئیں ان کی تصدیق بھی کرتے ہیں، ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پر بھی یقین، یہ ہے اصل کنجی۔ جس کا یقین آخرت پر ہے کہ خدا کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش، خدا کے سامنے حاضری کا یقین، اللہ کے سامنے پیشی کا یقین، پھر وہ کسی مداہنت کا شکار نہیں ہوتا۔ میں نے 38 دن تک بھوک ہڑتال کی، ہماری قابل احترام شخصیت وہاں تشریف لائی، قائد جمعیت،
جن کا میں دل سے احترام کرتا ہوں بفضل اللہ تعالیٰ. بیٹھ جاؤ بیٹھے بیٹھ جاؤ. اور باتیں ہوئی, شفقت فرمائی. ایک بات انہوں نے ارشاد فرمائی, مولانا کیا کر رہے ہو, کس عنوان پہ بات کر رہے ہو, جن کے خلاف تقریریں کرتے ہو, جیلیں کاٹتے ہو, آج ان کے استقبال فلاں جگہ ہو رہے ہیں, فلاں جگہ ہو رہے ہیں, فلاں جگہ ہو رہے ہیں, انہیں تو بڑے بڑے مدرسوں میں استقبالیہ دیے جا رہے ہیں. میں نے کہا حضرت جیلیں وہ تھی جو ہم نے کاٹ لی, بھوک ہڑتال وہ تھی جو کر لی, زنجیریں وہ تھی جو پہن لی, کال کوٹھریاں وہ تھی جو دیکھ لی, لیکن میں ایک بات کہتا ہوں, ایک دن قیامت کا بھی ہے, ایک دن قیامت کا بھی ہے, اللہ کے سامنے بھی تو منہ دکھانا ہے. ہم کیسے خدا کے سامنے منہ دکھائیں گے کہ جس عنوان پر ہمارے اکابر ذبح ہو گئے, جس عنوان پر مولانا حق نواز شہید سے لے کر شعیب ندیم اور اظہار لاکھ تک نوجوان خاک و خون میں تڑپ گئے, اور جس عنوان پر ہزاروں مفتیوں نے اجتماع کر کے فتویٰ ثابت کر دیا, اور ہزاروں مفتیان کرام نے مہر تصدیق ثبت کی, جو حق ہے اہل حق ہے, جس پر 1400 سال رکھے علماء کرام کے مفتیوں کے فتوے ہیں, جو حقیقت سے روز روشن کی طرح واضح ہے. آج مصلحتوں کے پیش نظر کوئی مصلحتوں کا شکار ہو کر اگر ان کا استقبال کرتا ہے, اس کی اپنی مرضی ہے. میں ایک ہی بات کہتا ہوں, ایک دن قیامت کا بھی ہے, ایک دن قیامت کا بھی ہے, خدا کے سامنے پتا چل جائے گا. فسوف ترى اذ انكشفت الغبار, ان قریب دیکھ لو گے جب گرد و غبار ہٹ جائے گا, قبروں سے اٹھنے کی دیر ہے, پھر پتا چلے گا حق کون کہتا تھا, مداہنت کون کرتا تھا. وہ بالآخرت آگ سامنے آئی پریشان ہوئے, تختہ دار سامنے آیا پریشان ہوئے, باپ سامنے آیا کبھی اس کا خیال کیا, بیٹا باپ کے مقابلے میں آ گیا کبھی اس کا لحاظ اور پاس نہیں کیا, کہ جب خیال دل میں یقین ہے کہ آخرت کا ایک دن قیامت کا بھی. فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اب میں خدا کہتا ہوں, یہ جماعت جو غیب پر ایمان لاتی ہے, جو نماز قائم کرتی ہے اور رزق میں سے خرچ کرتی ہے, اور اس کتاب پر اور سابقہ کتابوں پر ایمان لاتی ہے, آخرت کا یقین رکھتی ہے, آخرت پر ایمان رکھتی ہے, اللہ فرما رہے ہیں, اب سنو صحابہ کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں, الا ھدی من ربہم, یہی ہے جماعت ہدایت یافتہ, یہی ہے جماعت, یہی ہے جماعت, یہی ہے لڑائی, یہی ہے جھگڑا, یہی ہے اختلاف. ہم کہتے ہیں صحابہ ہدایت یافتہ ہے, اور ان کے ہدایت یافتہ ہونے پر گواہ خدا کا قرآن ہے, ان کے ہدایت یافتہ ہونے پر گواہ خدا کا قرآن ہے. جو اس جماعت کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ ہدایت یافتہ نہیں تھی, جو اس کے بارے میں معاذ اللہ کہتا ہے وہ گمراہ تھے, جو ان کے بارے میں کہتا ہے وہ راہ ہدایت سے ہٹ گئے تھے, جو ان کے بارے میں کہتا ہے وہ معاذ اللہ منافق تھے, جو ان کے بارے میں کہتا ہے وہ مرتد ہو گئے تھے, ہم اسے کہتے ہیں یہ انکار خدا کا انکار ہے, یہ قرآن کا انکار ہے, یہ پیغمبر کے ارشاد کا انکار ہے. ہم ہر بات جھٹلا سکتے ہیں مگر قرآن کی بات جھٹلا, خدا کی بات جھٹلا. تو خدا کہتا ہے, قرآن اعلان کرتا ہے, الا ھدی من ربہم, صحابہ ہدایت پر ہے, صحابہ اللہ کی توفیق سے, صحابہ واولئک ھم المفلحون, اور صحابہ فوز و فلاح پانے والے کامیاب ہیں. صحابہ بولو بولو, صحابہ کامیاب, صحابہ ہم جن کے نام لے رہے ہیں وہ کامیاب, ہم جن کے جانسار ہیں وہ, ہم جن کے پروانے ہیں وہ کامیاب, وہ ہدایت پر قائم کامیاب. تو کامیابوں کے ساتھ مل جاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے, ہدایت یافتہ لوگوں کے ساتھ مل جاؤ گے تو خود بھی ہدایت یافتہ. میں نہیں کہتا, یہ بھی یہی قرآن کہتا ہے, پہلے پارے کا آخری رکوع, اسی پہلے پارے کا آخری رکوع فرمایا, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. لوگو اگر صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے وہ تو ہدایت یافتہ ہے ہی, فَقَدْ اِهْتَدَوْا, تم بھی ہدایت یافتہ بن جاؤ گے, تم بھی ہدایت یافتہ. حضور نے بھی فرمایا, سابق النجوم, میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں, بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ, بولو بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ, جس کی اقتداء کرو گے ہدایت یافتہ, جس کی اقتداء کرو گے ہدایت یافتہ. تو صحابہ کا پلہ تھام لو, صحابہ کا پلہ لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا جنت میں اگر جانا چاہے تو پلہ تھام جنت میں اگر جانا چاہے تو پلہ تھام تو پلہ تھام صحابہ کا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اب اللہ اے ہے یہ متقین کا ذکر ہو گیا صحابہ کا ذکر ہو گیا اب متقین کے مقابلے میں منکرین کا ذکر ہے متقین کے مقابلے میں منکرین کا ذکر ہے فرمایا یہ منکر ہیں جو خدا کا انکار کرتے ہیں غیب پر ایمان نہیں لاتے نوازے نہیں پڑھتے رزق سے خرچ نہیں کرتے آخرت پر یقین نہیں رکھتے جو تیری طرف اتارا گیا قرآن اس کو نہیں مانتے پہلی کتابوں کو تسلیم نہیں کرتے تو فرمایا ان کی حالت یہ ہے اب یہ انکار میں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ خدا نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں اب ان پر ہدایت کا پیغام اثر ہدایت کا پیغام اثر فرمایا ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں ان کے کانوں پہ مہریں لگا دی ہیں دل پر مہر لاکھ میٹھی تقریر سناؤ لاکھ ان کے سامنے حقائق بیان کرو لاکھ چڑھتے سورج کی طرح ان کے سامنے دلائل پیش کرو لیکن ان کے دلوں میں اب وہ تالے لگ چکے ہیں اور دلوں میں اب وہ بات ہی نہیں رہی ہے کہ حق بات کو قبول کر سکیں ان کے دلوں میں بات داخل نہیں ہو سکتی دل تو دور کی بات ہے اب تو ان کے کانوں کی کیفیت یہ ہے کہ آدمی جو بات کان سے سنتا ہے فوراً اس کا اثر قبول کرتا ہے اب ان کے کانوں پر بھی مورے ہیں حق بات تو سنیں گے مگر اس کا اثر قبول والا ابصارہم غشاوہ بظاہر تو پتلیاں گھما رہے ہیں بظاہر تو ان کی پلکیں اوپر نیچے ہو رہی ہیں لیکن حق کو صداقت کی راہوں کو دیکھنے کے لیے اب ان کی آنکھیں طاقت نہیں رکھتی ہم نے پردے ڈال دیے ہیں ہم نے پردے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اب ان کو انتظار کرنا چاہیے بہت بڑے عذاب کا دعا کرو اس کافر قوم سے اللہ ہم سب کو دور رکھے اللہ ان کی خصلتوں سے ہم کو دور رکھے اللہ ان کے شر سے ہم کو اب دیکھیں متقین گزگر ہوا پھر منکرین کا ذکر ہوا اب قرآن پاک متقین کے بعد منکرین کے بعد ایک اور طبقے کا ذکر کرتا ہے اور یہ طبقہ ہے منافقین کا یہ طبقہ کون سا ہے یہ طبقہ کون سا ہے سارے اعتراضات کا حل ساری باتوں کا جواب ساری غلط فہمیوں کا ازالہ پڑھتے جائیے منافقین کے کردار کو دیکھتے جائیے موجودہ دور کے منافقین کے حال کو جو پڑھو گے آپ کو صاف نظر آئے گا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے ہم آخرت پر ایمان لائے ہم اللہ کو مانتے ہیں ہم آخرت کو اٹھنے کا عقیدہ رکھتے ہیں قرآن کہتا ہے وہ ماں ہوں بھی مومنین وہ پھر بھی مومن وہ پھر بھی مومن سارے اعتراض جی کلمہ پڑھتے ہیں اور جی اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں اور جناب وہ تو حضور کی نبوت کو بھی مانتے ہیں جناب وہ تو قیامت کو اٹھنے کو بھی مانتے ہیں تو پھر آپ انہیں کافر کیوں کہتے ہیں پھر آپ انہیں غیر مسلم کیوں کہتے ہیں میں نہیں کہتا قرآن کہتا ہے ایک طبقہ ایسا ہے ایک طبقہ ایسا ہے جو کہے گا ہم اللہ پر ایمان لائے جو اعلان کرے گا ہم آخرت پر ایمان لائے لیکن فرمایا وہ ماں ہوں بھی مومنین وہ اس کے باوجود بھی مومن وہ اس کے باوجود بھی مومن نہیں ہوگا کیوں فرمایا وہ تو دھوکہ دینے کے لیے یہ بات کہتے ہیں یہ بات تو وہ کیا کہتے ہیں ہم سب بھائی بھائی ہیں ہم سب بھائی بھائی ہیں وہ تو میرا بھائی ہے تو کلمہ میرے والا کیوں نہیں تو میرا بھائی ہے تو صحابہ پر ایمان کیوں نہیں تو میرا بھائی ہے تو قرآن کی عصمت پر ایمان کیوں نہیں تو میرا بھائی ہے تو ختم عصمت پر ایمان کیوں نہیں تو میرا بھائی ہے تو پھر میرے والی نماز کیوں نہیں تو میرا بھائی ہے میرے والا عقیدہ کیوں نہیں میرے والا نظریہ کیوں نہیں میرے والا تیرا عقیدہ نہیں میرے والا تیرا نظریہ نہیں میرے والا تیرا کلمہ نہیں میرے والی تیری ادا نہیں میرے والی تیری نماز نہیں میرے والا تیرا عقیدہ عصمت نہیں تیرا عقیدہ رجت ہے میرے ہاں نام و نشان نہیں تیرا عقیدہ طینت ہے میرے ہاں نام و نشان نہیں تیرا عقیدہ تقیہ ہے میرے ہاں نام و نشان نہیں تیرا عقیدہ بدا ہے میرے ہاں نام و نشان نہیں تیرا عقیدہ امامت ہے میرے ہاں نام و نشان نہیں جب تیرا میرا عقیدہ مختلف ہے مجھے بتلا تو صحیح بھائی کیسے بنا کیسے بھائی بن گیا ومن الناس من یقول آمنا باللہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان وما هم بمؤمنین، وہ پھر بھی مومن. یہاں رسول پر ایمان کی ذکر نہیں ہے، لیکن 27-28 پارے میں اس کا بھی ذکر ہے. فرمایا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، یہی منافق لوگ جو یہاں کہہ رہے تھے ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم آخرت پر ایمان لائے، وہاں کہتے ہیں ہم نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے فرمایا واللہ، یہ گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول. واللہ یعلم انک رسول، ہاں اللہ تو جانتا ہے کہ آپ میرے ہی رسول ہیں. واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، کہ یہ منافق جھوٹے ہیں، یہ منافق. تو کیا مطلب ہوا کہ ایسا طبقہ ایک تھا حضور کے دور میں اور ایسا طبقہ رہے گا قیامت تک، یہ بھی ذہن میں رکھیں. کون سا طبقہ جو کہے گا ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم آخرت پر ایمان لائے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وما هم بمؤمنین واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون، خدا گواہی دیتا ہے. اور یاد رکھو حکم خداوندی ہے، یا ایها النبی جاہد الکفار والمنافقین، جہاد کرنا ہے دو طبقوں سے، پہلے کافروں سے پھر، یہاں بھی پہلے کافروں کا ذکر آیا پھر، تو اب جہاد ہوگا کن سے؟ کافروں اور منافقوں سے. اور الجہاد ماضن الى یوم القیامہ، جہاد جاری رہے گا کب تک؟ تو اس کا مطلب ہے مسلمان بھی رہیں گے اور کافر بھی رہیں گے کب تک؟ اور کافر جب قیامت تک رہیں گے تو منافق بھی رہیں گے قیامت. یا تو کوئی مجھے ایسی آیت دکھاؤ جس میں یہ لکھا ہو کہ منافقوں سے جہاد منسوخ ہو چکا ہے، منافقوں سے جہاد منسوخ ہو چکا ہے، یا وہ آیت لاؤ. اگر وہ آیت نہیں ہے تو پھر تسلیم کرو، قیامت تک کافروں سے جہاد بھی ہوگا، قیامت تک منافقوں سے جہاد بھی ہوگا. کافروں سے جہاد ویسے ہوگا جیسے آقا نے تلوار غلا کیا، منافقوں سے جہاد ویسے ہوگا جیسے آقا نے دلیل کے ساتھ کیا. منافقوں سے جہاد ہوگا ان کے چہروں سے پردے ہٹانا، منافقوں سے جہاد ہوگا ان کی خباستوں سے دنیا کو آگاہ کرنا، منافقوں سے جہاد ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو توڑنے کی کوشش کریں گے، مسلمانوں کو جوڑنا. منافقوں سے جہاد یہ ہے وہ مسلمانوں میں گھسنے کی کوشش کریں گے، انہیں مسلمانوں سے نکال کے باہر کرنا، یہ منافقوں سے جہاد ہے. اور جہاد قیامت تک رہنا ہے. مجھے فخر ہے اس بات پر کہ آج پوری دنیا کے ہمارے مسلمان اور مسلمان جماعتیں کافروں سے جہاد کر رہی ہیں. ہم سب کو آفرین کہتے ہیں، سب کو مبارکباد دیتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم اس بات پہ فخر کرتے ہیں سارے مل کر کافروں کے مقابلے میں، ہم مل کر ہم اکیلی جماعت منافقوں کے مقابلے میں. ان کو بھی سلام کرتے ہیں، ان کو بھی حرکت المجاہدین ہے، جیسے محمد ہے، حرکت جہاد اسلامی ہے، جتنی ہماری جماعتیں ہیں سب قابل ست تعریف ہیں، سب کے لیے آفرین ہے، سب کی جرت و ہمت و جسارتوں بسالتوں کو سلام ہے، اور سب کے ہم ساتھ ہیں. اتنا عرض کرتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم ہمارے ساتھ رہو. اس لیے ہم سارے تاکہ مل کر، تاکہ یہ کام دونوں ہوں، جہاد ایک طبقے سے نہیں دو طبقوں سے ہے، کافروں اور، بلکہ میں حیران رہ جاتا ہوں سورہ کافرون قرآن میں ہے نا، کتنی آتے ہیں بھئی آپ دیکھ لیتے ہیں؟ نہیں چھ نہیں، سورہ کافرون کی کتنی آتے ہیں یہ دیکھیں، سورہ کافرون کی چھ آتے ہیں، اور قرآن میں سورہ منافقون بھی ہے اس کی کتنی آتے ہیں؟ چلو میں آپ کو بتا دیتا ہوں بھئی، یہ اتنا بڑا خطرناک طبقہ ہے منافقوں کا کہ سورہ کافروں کی باری آئی تو اللہ میاں نے چھ ایتوں میں بات ختم کر دی، جب آئی باری سورہ منافقون کی تو سورہ منافقین کی کتنی آتے ہیں؟ نہیں، گیارہ، سورہ منافقین کی گیارہ آتے. اور یہاں جو میں نے ذکر کیا قرآن پاک میں، تو یہاں سورہ کا اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر کیا دو ایتوں میں، کافروں کا ذکر کیا دو ایتوں میں، جب باری آ گئی منافقوں کی تو اللہ نے منافقوں کا ذکر مسلسل کیا 16 ایتوں میں. کتنے ایتوں میں؟ اس کا مطلب ہے یہ کافروں سے زیادہ. میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے بڑے طبقے ہیں جو کافروں نافرمانوں کے لیے تیار کیے گئے ہیں، مگر سب سے زیادہ وی آئی پی جہنم کا طبقہ کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے ہے؟ منافقوں کے لیے. تو اس لیے منافقوں نے قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان وہ صاحب ایمان وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا اور صاحب ایمان لوگوں کو اپنی طرف سے تو بڑی چال بازی کرتے ہیں، وہ ما یخدعون الا انفسهم، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں. یہ جتنا مرضی چمک لیں دمک لیں مکفا مسجع باتیں کر لیں جبے کبے پہن لیں، مگر حقیقت حقیقت رہے گی، حقیقت حقیقت. اب اللہ فرماتے ہیں کہ ان منافقوں کا ذکر، فرمایا ان منافقوں کی منافقت کو اگر عیاں کرنا ہو، واضح کرنا ہو، منافقت کا پردہ ہٹانا ہو، تو منافقوں کا پردہ ہٹانے کے لیے ان سے یہ نہ کہنا کہ منافقو ہم تمہیں مومن نہیں مانتے، تم کہو ہم اللہ پر ایمان لائے تب مانیں گے، فرمایا نا یہ کہہ دیں گے آمنا باللہ. ان سے نہ کہنا کہ رسول پر ایمان لاؤ، یہ کہہ دیں گے نشہد انک لرسول اللہ. انہیں نہ کہنا کہ آخرت پر ایمان لاؤ، یہ کہہ دیں گے آمنا باللہ وبالیوم الآخر. اللہ پھر کیا کہیں؟ فرمایا ان سے کہو آمنو کما آمن الناس، ویسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ لائے، ویسے ایمان لاؤ جیسے. تو منافقوں کے سامنے ذکر کس کا کرنا ہے؟ منافقوں کے سامنے ذکر کس کا کرنا ہے؟ صحابہ کا. جب صحابہ کا ذکر کریں گے منافقت دور ہو جائے گی، منافقت بھاگ جائے گی. اور جس طرح سورج چڑھتا ہے اندھیرے بھاگ جاتے ہیں، جہاں صحابہ کا ذکر آتا ہے منافقت بھاگ جاتی ہے. قرآن کہتا ہے جب ان سے کہا گیا صحابہ جیسا ایمان لاؤ، تو کہنے لگے انومن کمام رسفا، کیا ہم بے وقوفوں جیسا ایمان لائیں؟ تو صحابہ کو بے وقوف کہنا تبرہ تھا یا نہیں تھا؟ یہ پہلا تبرہ تھا جو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ پر منافقوں نے، صحابہ پر منافقوں نے صحابہ کو برا بھلا کہا، صحابہ کو معاذ اللہ بے وقوف کہا، سفہا کہا. جب صحابہ کو برا بھلا حضور کے دور میں منافقوں نے کہا، اب ہے وہ بات، کہتے ہیں جی اپنی زبان خراب کرتے ہیں کرنے دو، اپنی عاقبت تباہ کرتے ہیں کرنے دو. صحابہ پہ تبرہ کرنے والے اپنی عاقبت قبر حشر خراب کرتے ہیں کرنے دو، ہمیں جواب نہیں دینا چاہیے، ہمیں جواب. تو میں کہتا ہوں اے تبرہ تو حضور کے دور میں بھی صحابہ پر ہوا تھا، اگر تو حضور کے دور میں جنہوں نے تبرہ کیا اس تبرے کے بعد اللہ خاموش رہا، اللہ کے رسول خاموش رہا، تو ایک امتی ہونے کے ناطے ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم بھی خاموش رہیں. اور جب انہوں نے تبرہ کیا تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا ٹھیک ہے میں قیامت میں تم سے نمٹ لوں گا، یہ نہیں فرمایا اس کا بدلہ جہنم ہے، بلکہ ترکی بترکی جواب دیا، صحابہ کو بیوقوف کہنے والوں الا انہم ہم السفہاء، خبردار تم ہی بدترین بے وقوف ہو، تم ہی بدترین بے وقوف ہو. کیا مطلب؟ جو صحابہ کو بے وقوف کہے وہ خود بدترین بے وقوف ہے، جو صحابہ کو ظالم کہے وہ خود بدترین ظالم ہے، جو صحابہ کو غاصب کہے وہ خود بدترین غاصب ہے، جو صحابہ کو خائن کہے وہ خود بدترین خائن ہے، جو صحابہ پہ کفر کا فتویٰ لگائے وہ خود بدترین کافر ہے، جو صحابہ کو مرتد کہے وہ خود بدترین مرتد ہے. قرآن کا اصول یہ ہے صحابہ کی توہین کو قرآن بھی برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، قرآن بھی برداشت کرنے کے لیے تیار ہے. قرآن کہتا ہے تم ان کو بے وقوف کہتے ہو، ان کو بے وقوف کہتے ہو، یہ تو وہ لوگ ہیں. قرآن کہتا ہے اجعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیہ حمیت الجاہلیہ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ والمؤمنین والزمہم کلمۃ التقویٰ، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ تقوی کو خدا نے لازم کر دیا ہے، یہی تو متقین ہیں. اور آگے کیا فرمایا وَقَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، ہائے ہائے لکھنؤ جی لے لیں آپ تھوڑی. نماز کتنے بجے ہوتی ہے؟ چار بجے، 15 منٹ ہے میرے پاس. قرآن کیا کہتے ہیں وَقَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، وہ تمہیں بے وقوف کہتے ہو، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ تقوی ان کے ساتھ لازم ہو چکا ہے، جس طرح سورج کے ساتھ روشنی لازم ہے، رات کے ساتھ تاریکی لازم ہے، آگ کے ساتھ حدت لازم ہے، برف کے ساتھ ٹھنڈک لازم ہے، سورج سے روشنی نہیں چھینی جا سکتی، رات سے تاریکی نہیں چھینی جا سکتی، برف سے ٹھنڈک نہیں چھینی جا سکتی، آگ سے حرارت نہیں چھینی جا سکتی، اسی طرح تقوی صحابہ سے نہیں چھینا جا سکتا۔ جس طرح سورج اور روشنی ساتھ ساتھ ہے اور رات تاریکی ساتھ ساتھ ہے، آگ حدت ساتھ ساتھ ہے، روشنی جا سورج جا ہوگا روشنی واہ ہوگی، صحابہ جا ہوگے تقویٰ واہ ہوگا، تقویٰ جا ہوگا صحابہ واہ ہوگے۔ وَأَلْزَمَهُمْ کَلِمَةَ التَّقْوَى کی قلت، وقت کی قلت، وَأَلْزَمَهُمْ کَلِمَةَ التَّقْوَى، صحابہ کے ساتھ تقویٰ لازم، صحابہ کے ساتھ تقویٰ۔ اور فرمایا میں خدا ہوں، میرے نزدیک بڑے بڑے مرتبے ہیں لوگوں کے، لیکن ان اکرمکم عند اللہ، سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا کون؟ جو زیادہ متقی، جو سب سے زیادہ متقی۔ اے اللہ، نبیوں کے بعد سب سے زیادہ متقی کون ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں صحابہ میں، پھر صحابہ تو متقین ہیں اور ان کے ساتھ تقویٰ لازم ہو چکا ہے۔ اب قرآن ایک اور بات بیان کرتا ہے، یہ جو متقین کی جماعت ہے، یہ جن کے ساتھ تقویٰ لازم ہو گیا ہے، تم دیکھنا چاہتے ہو کہ ان سب میں پہلے نمبر پہ کون ہے؟ قرآن کہتا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں، فرمایا وہ ہے یوتی مال ہو یا تزکا، جو اپنا مال خرچ کرتا ہے، ہماری حاضر ان دہ من متن تجزا نہیں، وسا یو جن بل ات کا، وسا یو جن بل ات کا، تمام مفسرین نے لکھا ہے یہ آیت حضرت صدیق اکبر کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ سب سے زیادہ متقی کا نام کیا ہے؟ ابو بکر صدیق، انبیاء کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق، تحقیق کے ساتھ انبیاء کے بعد سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار، تقویٰ کے اعلی معیار پر اگر کوئی فائد ہے تو وہ سیدنا و مولانا حضرت ابو بکر صدیق، سب کہہ دیجئے رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میں تو بات ایک اور کر رہا تھا، قرآن کہتا ہے ہم نے ان کے ساتھ تقویٰ لازم کر دیا، آدمی کہتا ہے یار یہ عجیب بات ہے، اتنا مرتبہ اتنی عظمت مل گئی، فرمایا وقانو احق کا بھی ہا و اہلہا، یہ تقویٰ کوئی راہ جاتے نہیں مل گیا، یہ صحابیت کا مقام رات کو سوئے صبح کو اٹھے اچانک نہیں مل گیا، یہ کوئی اندھے کے پاؤں کے نیچے اچانک بٹیرا نہیں آ گیا، وہ قانو احق کا بھی ہاں، انہوں نے قربانیوں کے ذریعے، جان ساریوں کے ذریعے، وفاداریوں کے ذریعے اور ثابت کر دیے کہ سب سے زیادہ تقویٰ کے حقدار یہی تھے، سب سے زیادہ دنیا میں تقویٰ کے حقدار یہی تھے، پیغمبر کی صحبت کے حقدار یہی تھے، پیغمبر کی رفاقت کے حقدار یہی تھے، پیغمبر کے ساتھ چلنے کے حقدار یہی تھے، وہ اہلہا، سب سے زیادہ اہل یہی تھے۔ وہ اہلہ کا معنی اہل نہیں صرف، سب سے زیادہ اہل، حقہ کا معنی ہے سب سے زیادہ حقدار، سب سے زیادہ۔ اور جنہیں قرآن کہے کہ یہ صحابیت کے اور تقویٰ کے سب سے زیادہ حقدار تھے، یہ صحابیت کے اور تقویٰ کے سب سے زیادہ اہل تھے، اب کوئی ان کا انکار کرے گا تو کیسے بچے گا؟ تو ان کا انکار کر کے بچ سکتا ہے؟ اب دیکھیں آپ کی دعا سے اس وقت آپ کے سامنے یہ جو عاجز بیٹھا ہوا ہے، تو اسے لوگ کہتے ہیں مولانا محمد اعظم طارق، اور ساتھ آج کل ایک اور منصب بھی کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ایم این اے، ممبر قومی اسمبلی۔ تو بھی ممبر قومی اسمبلی میں کوئی خواب نہیں بن گیا تھا، ممبر قومی اسمبلی بننے کے لیے ضروری ہے الیکشن جیتنا، ضروری ہے الیکشن، الیکشن میں ووٹ ڈالتے ہیں لوگ، تو لوگ منتخب کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہم جیل بھیج رہے ہیں، الیکشن لڑا، لوگوں نے کہا تم جیل بھیج رہے ہیں، اسے ہم چنیں گے، تو حکومت نے کہا تم کیسے چنو گے، ہم تو جیل میں بٹھائیں گے، انہوں نے کہا تم جیل میں بٹھا دو، ہم جیل میں بیٹھے کو چنیں گے، اس لیے کہ ہمارے نزدیک زیادہ حقدار اسمبلی میں جانے کا، تو جنہوں نے مجھے زیادہ حقدار اسمبلی میں جانے کا سمجھا، انہوں نے مجھے چن لیا۔ تو جس طرح عوام نے مجھے چنا ہے، صحابہ کو خدا نے چنا ہے، صحابہ کو کس نے چنا ہے؟ آج کوئی مجھ سے ناراض ہو سکتا ہے، کل کوئی مجھ سے ناراض ہو جائے گا بھئی کیا بات ہے, کل تو تم بڑے نعرے لگا رہے تھے مولا اعظم طارق زندہ باد اور ان کے لیے بڑے ووٹ مانگ رہے تھے, آج کیوں ناراض ہو گئے؟ کہنے وہ کہہ سکتا ہے, وہ کہہ سکتا ہے کہ میری توقعات پہ پورے نہیں اترے, میں نے جو ان کے بارے میں توقعات خیالات اور میں نے جو ان کے بارے میں اپنے دل میں سوچا تھا وہ اس کے مطابق نہیں اٹھے, تو لہذا کیا ہوا؟ کہتا ہے مجھ سے غلطی. ہر آدمی کہہ سکتا ہے فلاں آدمی کو کونسلر چننے میں مجھ سے غلطی, ایم پی اے بنانے میں مجھ سے غلطی, ایم این اے بنانے میں مجھ سے غلطی. بندوں سے غلطی ہو سکتی ہے, خدا سے غلطی ہو سکتی ہے؟ لوگوں کا انتخاب غلط ہو سکتا ہے, خدا کا انتخاب غلط, خدا کا انتخاب غلط. اور یہی کہتے تھے ہم, یہی کہتے ہیں ہم, یہی کہتے رہیں گے ہم, اسی کہنے پہ پابندی لگی, یہی کہیں گے چاہے اور پابندیاں لگا لو, یہی کہیں گے چاہے تختہ دار پہ لٹکا دو, یہی کہیں گے ساری دنیا پہ منتخب لوگوں پہ اعتراض ہو سکتا ہے, صحابہ پہ اعتراض کیوں؟ دنیا کے ایم این اے, ایم پی اے, وزیر اعظم, صدر عوام کا انتخاب ہے, صحابہ خدا کا انتخاب ہے. صحابہ کس کا انتخاب ہے؟ خدا کا. اور خدا کو اپنے انتخاب میں غلطی, خدا کو اپنے انتخاب میں غلطی نہیں لگ سکتی. اور پھر یہ تو سارے صحابہ ہیں خدا کا انتخاب ہیں, مگر ایک ان میں اور اعلی, جیسے وہ سب سے زیادہ تقوی والے کون تھے؟ بولو بولو سب سے زیادہ تقوی والے کون تھے؟ صدیق اکبر. اب یہ سب خدا کا انتخاب ہیں. یہی سوال کیا گیا سید عطا اللہ شاہ بخاری سب کا دو رحمہ اللہ تعالی ان سے, حضرت صحابہ تو ایک سے ایک بڑھ کر ہیں, لیکن یہ بتلائیے عام صحابہ اور عمر میں فرق کیا ہے؟ سبحان اللہ, حضرت عمر اور عام صحابہ میں فرق کیا ہے؟ تو ایک ہی جملے میں خطیب نے بات جواب دیا, فرمایا سب صحابہ مرید پیغمبر ہیں, عمر مراد پیغمبر ہے. نہیں سمجھے؟ سب صحابہ مرید پیغمبر, عمر مراد پیغمبر. سب چل کر آئے ہیں, عمر چل کر نہیں آیا, بلایا گیا ہے, مانگا گیا ہے. سب نے آگے بڑھ کر نبوت کا دامن تھاما, سب نے, سب کے دل نے نبوت کو مانگا, نبوت کے دل نے عمر کو مانگا, عمر کو مانگا. فرمائیے اللہ کے بعد کائنات میں سب سے اعلی و بالا شخصیت کس کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سی. سب سے اعلی اور بالا شخصیت ساری کائنات کے خالق مالک رب اعلی کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے, اور سب سے قیمتی گھڑی رات کی آخری گھڑیاں, اور سب سے قیمتی جگہ بیت اللہ, قیمتی مقام پر قیمتی لمحوں میں سب سے اعلی شخصیت رب اعلی کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہتی ہے اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن الحشاب. خدایا دو نام میں تیرے پیش سامنے پیش کرتا ہوں, جو ان دونوں میں سے تیری نظر میں بہتر ہو وہ تو عطا کر دے. عمر مراد پیغمبر ہے, عمر نبی کی دعا ہے, خدا کی عطا ہے. عمر نبی کی دعا ہے, خدا کی. اب بتلاؤ نبی کے مانگنے میں غلطی ہو سکتی ہے؟ خدا کے دینے میں غلطی ہو سکتی ہے؟ اور یہی تو ہم کہتے ہیں, یہی تو ہم کہتے ہیں, دنیا بدل سکتی ہے. صحابہ میں سے کوئی ایک شخص جس نے ایک مرتبہ ایمان کی حالت میں آنکھ اٹھا کر نبی کو دیکھ لیا وہ نہیں بدل سکتا. وہ بدل, جو کہتا ہے وہ بدل گئے, ہم کہتے ہیں تم بدل گئے. جو کہتا ہے وہ سفہا ہیں, ہم کہتے ہیں تم بدترین سفہا ہو. جو کہتا ہے معاذ اللہ وہ کافر ہے, ہم کہتے ہیں تم بدترین کافر ہو. اس لیے کہ یہ اعتراض صحابہ پر نہیں خدا پر ہے, یہ اعتراض صحابہ پر نہیں. انشاءاللہ العزیز دوستو آئندہ بھی ملاقاتیں ہوں گی. مجھ سے پہلے آپ نے مولانا عبد الغنی صاحب کی تقریر سنی؟ سنی ہے. کچھ وعدے بھی کیے نہیں کیے؟ کچھ کام کر کے دکھاؤ گے بھائی؟ عید الاضحیٰ پر کام کریں گے. بینر آ گئے ہیں, رسیدیں آ گئی ہیں, پوسٹر آ گئے ہیں. جو کہتے ہیں ہم واقعی کام کریں گے, ذرا ہاتھ اٹھا کر وعدہ کر لیں. بھائی کام کرو, کام آپ کے سامنے ہے. کتنی مشکلات, کتنی پریشانیاں, دکھ تو آپ نے بھی بڑے اٹھائے ہیں, پر اتنے تو نہیں جتنے ہم پر آئے، لیکن کبھی پریشانی نہیں ہوئی، دکھ اس وقت ہوتا ہے، آ جا یار، آ جا آ جا بھائی، ایک ساتھی ہے اس کے ساتھ، باقی گفتگو میں بات میں ٹھہر رہا ہوں۔ عید میں زیادہ کام کرے گا نا بھائی، جو ساتھی بکرا عید میں زیادہ کام کرے گا میں اس کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، جو فرسٹ آئے گا آپ کے ضلع میں کام کرنے کے اعتبار سے انشاءاللہ اس کے سر پر پگڑی بھی باندھی جائے گی اور پگڑی میں خود دوں گا انشاءاللہ۔ تو اس لیے اب ہر یونٹ اور ہر ساتھی کو زیادہ سے زیادہ محنت کرنی ہے تاکہ اسے پتا چلے۔ دعا کے بغیر نہیں جانا، دعا ہوگی، حضرت قاضی صاحب مدظل العالی دعا فرمائیں گے تو پھر آپ نے جانا ہے، اس کے بغیر تو جانا ہی نہیں ہے۔ اب حضرت دعا فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، بھائی درود شریف پڑھنے سب، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا، اللهم صل على سيدنا مولانا۔ اے الہ العالمین، قرآن پاک کے درس کا سلسلے کا جو آغاز ہوا ہے، اے اللہ تو اس میں ہمیں کامیابی نصیب فرمانا۔ بھائی بہت بری بات ہے، جو کھڑے ہو گئے فوراً بیٹھ جائیں، فوراً بیٹھ جائیں، اگر سمجھ آئے تو بیٹھ جائیں، نہیں سمجھنا میری بات ہے۔ اے اللہ اس درس قرآن کی برکات اور سبراس ہم سب کو مستفیض فرما، یا اللہ قرآن کریم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اسے پڑھنے، اپنے بچوں کو حافظ بنانے اور عالم بنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے ایک بہت ہی حرمت والی جگہ سے، خاص طور پر تیرے گھر سے اور خانقاہ مدنی سے آغاز کیا ہے، الہ العالمین تو اپنے کرم سے اس ہمارے آغاز کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے دینی ادارے، ماشاءاللہ مسجد جس کو دیکھ کر دل خوش ہو رہا ہے، یا اللہ جس طرح ظاہری رونق ہے تو باطنی بھی رونق نصیب فرما، یا اللہ یہاں سے ظاہر اور باطن کے علوم کو عام فرما، الہ العالمین ہمیں ظاہری تعلیم قرآن و سنت کی بھی عطا فرما، ہمارے دلوں کا تزکیہ بھی فرما، اخلاص اور احسان کی دولت سے بھی ہمیں مالا مال فرما، اپنی یاد نصیب فرما، ان دینی اداروں کو، اسلام کے ان قلعوں کو مضبوط و مستحکم فرما، دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما۔ اے اللہ ان دینی اداروں کے ساتھ جو لوگ تعاون کرتے ہیں، جو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور یا اللہ جو ان کی تعمیر و ترقی میں کوشاں ہیں، جو ان کے نظم اور اہتمام میں مصروف ہیں، جو ان کی آبادی کے لیے یا اللہ سرگرم عمل ہیں، جو یہاں پڑھتے ہیں، جو پڑھاتے ہیں، سب کی محنتوں کو قبول فرما، سب کی محنتوں کو قبول فرما۔ الہ العالمین ہماری جماعت پر پابندی لگا دی گئی ہے، ہم اس جماعت کا نام لیتے ہیں تو یا اللہ قانون حرکت میں آتا ہے، تو وہ دن لیا کہ ہماری جماعت بحال ہو اور ہم جگہ جگہ جھنڈے لہرائیں، سپاہ صحابہ کی نام آواز بلند ہو۔ یا اللہ ہم کچھ نہیں ہیں، ہم تیرے نبی کے صحابہ کے نام لیوا ہیں، اس لیے کہ تو ان سے راضی ہے، ہم چاہتے ہیں ان کی تابع داری کریں کہ تو ہم سے بھی راضی ہو جائے۔ یا اللہ ہمیں صحابہ جیسا محبت ایمان نصیب فرما، یا اللہ صحابہ جیسی تابع داری نصیب فرما، صحابہ کی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنا، صحابہ کی طرح اپنے حکموں پر کٹ مرنے والا بنا، ہماری آنکھوں میں حیا پیدا فرما، ہمارے دلوں میں وفا پیدا فرما، یا اللہ رزق حلال نصیب فرما، صدق مقال نصیب فرما، بے اولادوں کو صالح اولاد سے نواز دے، صاحب اولاد لوگوں کی اولادوں کو فرما بردار بنا دے، اولاد جوان ہوتی ہے، بچیوں کے بارے میں ماں باپ کی جو پریشانی ہے تو غیب سے اسباب پیدا فرما کر ان کی پریشانی دور فرما دے۔ اے الہ العالمین بے روزگاروں کو حلال کے روزگار نصیب فرما، یا اللہ دہران کی ساتھ نصیب فرما، قبر و حشر کے عذابوں سے محفوظ فرمانا، اے اللہ حشر کے روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا ساتھ نصیب فرمانا۔